Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihillezine istafa ma ba'd. Ve bihi kâle haddesena sahibu Cüreyc. Or is senet ke saat İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جریج کی جو حدیث بیان کی ہے اس کا پہلا دور گزر چکا اور اس میں اس کا ایک حد تک ترجمہ ہو گیا تھا. آج کی نشست میں اس حدیث شریف کا دوسرا دور ہے اور ایک تو مسلم کی روایت میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں مشکل اور جو اصطلاحات آتی ہیں وہ زیادہ غالب اور زیر بحث ہیں. اور اس کے بعد اس حدیث شریف کا تیسرا دور وہ پھر بات کریں گے. اور آج کی اس نشست میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث جہاں صحیح بخاری میں لائی ہے اس سمیت کچھ اضافے ہیں. یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تذکرہ کیا تھا اور انہوں نے اس کو والدین کی اطاعت میں نقل کیا اپنے اساتذہ کرام رحمہ اللہ سے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں احادیث الانبیاء جس میں انہوں نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف قصص مختلف واقعات صحیح سند سے ارشاد فرمائے تحریر فرمائے. سو پہلی بات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ کہ بس صرف تین بچے تھے جنہوں نے کلام کیا اپنی والدہ کی گود میں. عیسیٰ بن مریم تھے اور صاحب جریج تھے اور تیسرا بچہ وہ جو ذکر کیا تھا کہ اس بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کے ماں کی دعا پر ایک دعا کا اضافہ کیا. ماں نے کہا کہ میرا بچہ ایسا ہو جائے تو اس بچے نے کہا کہ اللہ ایسا نہ کرنا. لیکن اس حدیث پہ جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اب ان کو دیکھیں تو ان میں پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین بچوں کا تذکرہ فرمایا. اب بچوں آج کی نشست میں اس حدیث پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات بھی ہیں. کھلے دماغ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اساتذہ کے سامنے جو اشکالات بھی احادیث پہ سامنے آتے ہیں انہیں ضرور کرنا چاہیے. جو ہمارے اساتذہ تھے جس ماحول میں ہم نے پڑھا اور بارہا پڑھا وہاں وہ ایک حدیث شریف کی تشریح کر دیتے تھے اور پھر ایک چیز کہتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ آگے چلو. ایک چیز یہ تھی کہ کبھی فرماتے تھے اچھا آگے چلیے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حدیث یہاں پہ پوری ہوئی، جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ دیا، اب آگے چلو. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب حدیث شریف تفصیل سے پڑھنے کا موقع ملا تو پھر وہ دیکھتے تھے، اور کبھی کبھی جب وہ بہت نایاب چیزیں بیان کرتے تھے تو مسکراتے تھے، اور وہ اس نظر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب آگے چلیں، یا تمہیں کچھ اشکال اس پہ باقی ہے تو اب کہو. اور یہی صحیح طریقہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور اسی طرح پڑھائی ہونی بھی چاہیے کہ آپ کے ذہن میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حدیث اور جتنی چیزیں آتی ہیں جو بچوں کے ذہن میں ہیں اور جو اشکالات پیش آتے ہیں سب ان کے سامنے رکھیے تاکہ وہ حل کرے. علم کے معاملے میں تعصب بالکل روا نہیں ہے، اور یہ کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے طالب علمی میں کہ یہ بچہ توہین کر رہا ہے. الفاظ مناسب ہونے چاہیے، اور وہ بچہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے اس کا جواب ملنا چاہیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول اور فعل پر اشکال پیدا ہوتا تھا، وہ بھی ہم پوچھتے تھے. اس قول سے کتاب و سنت میں ٹکراؤ پیدا ہوتا تھا، بڑے دھڑلے سے پوچھتے تھے کہ حضرت یہاں تو یہ آیا ہے اور فلاں جگہ فلاں چیز آئی ہے. اس لیے بڑے اساتذہ جو تھے وہ ہمیشہ اس سے خوش ہوتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ بچے نے اس حدیث کا کچھ مطالعہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ اشکالات آئے ہیں. اور متعدد مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا اس پہ موقع دیں، دیکھ لیں گے کتابیں پھر بتائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کی حدیث نقل کی ہے، اور جب اس حدیث کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے عرض کیا کہ یہ آدمی تو خارجی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بدعتیوں سے روایت لیتے تھے جو عقیدے میں اہل سنہ کے خلاف ہوتے تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اسے دیکھیں گے پھر بات کریں گے. پھر کئی دن کے بعد، حتیٰ کہ ہم اپنا سوال خود بھول گئے، اور کئی دن کیا مہینوں کے بعد فرمایا کہ تحقیق یہ کی ہے تو معلوم ہوا کہ واقعی سچ کہتے ہو، یہ شخص وہ تھے. اور پھر نام گنوائے کہ یہ ہی نہیں ہے، معتزلہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لی ہے، خوارج سے لی ہے، فلاں سے لی ہے، فلاں سے لی ہے. اور کئی منٹ تک مسلسل بخاری شریف کے بیان میں انہوں نے وہ ساری چیز بتلائی، اور پھر فرمایا کہ فلاں فلاں کتاب کا مطالعہ کر لیں. اور یقیناً وہ ایسی کتابیں تھیں جو ہماری پہنچ میں بھی نہیں تھیں، اور یقیناً ان کا مطالعہ بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے یہ کوئی نہیں روکتا بچوں کو کہ آپ حدیث پہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی گفتگو پہ، کسی اشارے پہ کوئی اعتراض کریں، مگر ادب احترام کے ساتھ اور سیکھنے کی غرض سے. کیونکہ اساتذہ سے مناظرہ کرنا اور کج بحثی کرنا بے ادبی ہے، اور یہ بے ادبی انسان کو محروم کر دیتی ہے. اگر اس کی مزید وضاحت چاہیے ہو تو شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے کہا. ہاں صحیح بات یہ کہ مولانا یحییٰ صاحب نے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک موقع پہ کہا کہ اب تک جو کچھ تم پڑھ چکے ہو وہ تو پڑھائی ہو گئی، اور اس میں تمہاری کوئی گفتگو آگے پیچھے ہو گئی ہو تو مجھے اس کا بھی کوئی خدشہ نہیں ہے، مگر اب جبکہ حدیث شروع ہو رہی ہے میں نے اس لیے یہ تاخیر کی ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تم کتاب و سنت میں کسی چیز کے ادب سے پیچھے رہ جاؤ، تو ایسے نہ ہو کہ بے ادبی تمہاری ہو اور اللہ تعالی حدیث شریف کا علم تم سے لے دے اور برکتوں سے نہ نوازے۔ پھر ہوا یہ کہ شیخ رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث کے نام سے ایسے پوری دنیا میں مشہور ہوئے کہ لوگ اصل نام لینے کے بجائے یہی کہتے تھے کہ شیخ الحدیث صاحب کے ہاں یہ ہوا، شیخ کے ہاں یہ ہوا، شیخ نے یہ فرمایا۔ تو اس لیے ادب اور احترام کے ساتھ جو سوال حدیث پہ جو اعتراضات تو کھل کے بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اساتذہ یہ کہہ دیتے تھے اچھا پھر دیکھیں گے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، پھر بات کریں۔ اور یہی فقہ کی تعلیم میں بھی ہوتا رہا۔ تو دیکھو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب ارشاد فرمائی کہ ماں کی گود میں صرف تین بچے ایسے تھے جنہوں نے گفتگو کی، اور عیسیٰ ابن مریم، صاحب جریج، اور جریج کا پھر قصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو یہ جتنے تھے پاک بچے اور پاک ہستیاں رحمہم اللہ، ان کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر تین فرمایا۔ اور اس پر پیدا ہوتا ہے یہ اشکال کہ حضرت تین فرما رہے ہیں جبکہ ایسے بہت سے بچے تھے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے، قرطبی دو ہیں بچوں، ایک قرطبی وہ ہیں جو مفسر ہیں اور ایک قرطبی وہ ہیں جو شارع ہیں صحیح مسلم کے، بہت اچھی نظر ہے ان کی حدیث شریف پہ، بہت دور کی کوڑی کبھی کبھی لاتے ہیں، اور جن محدثین کو مسلم اور بخاری پڑھتے ہوئے بچوں کو چاہیے کہ اس کو دیکھ لیا کریں، ان میں امام قرطبی رحمت اللہ ہیں۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کے عدد پر ایک اشکال کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں صرف تین بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو پھر یہ مانا جائے کہ اور بچے یقینی طور پر تو ویسے موجود ہیں، تو پھر یہ مان لیا جائے کہ اس وقت تک جب یہ بات ہوئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اور پھر وہ بعد میں آپ کے علم میں آیا کہ بچے اور بھی بہت سے تھے۔ لیکن قرطبی نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا وفیہ بعد، بہت مشکل ہے اس بات کو باور کرنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس سے علم ہی نہیں تھا اور پھر بعد میں ہوا۔ پھر دوسرا جواب اس کی یہ دیا ہے کہ احتمال اس بات کا بھی ہے کہ جو تین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، اس کے ساتھ دیکھو تم غور کرو تو قید لگائی ہے مہد کی، اور مہد ماں کی گود، اور باقی جو بچے ہیں وہ ماں کی گود کے علاوہ ہیں، یعنی وہ بڑے ہو گئے۔ مثلاً بچہ تین سال کا ہو گیا، اب کہنے کو تو بچے ہی کہیں گے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گود کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین بچے جن کا ذکر کر رہا ہوں، یہ تو بالکل گود میں تھے، پیدائش کے بعد انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دی، اور اپنی دودھ پینے کے زمانے میں ہی انہوں نے کوئی نہ کوئی جملہ کہا۔ باقی جو بچے ذرا بڑے ہو گئے، تھوڑے سے سیانے ہو گئے، تو اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کیا، تو لفظ مہد پر غور کر لیا جائے، یہ ہے بات۔ اور اس حدیث کی تحقیق میں اندازہ ہوا ہمیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اور مختلف محدثین نے ان سب کو ملا لو، جو بچے گود میں بولے اور جو بچے ذرا سیانہ ہونے پہ بولے، یہ سب خیال یہ ہے کہ یہ 10 تک ان کی تعداد پہنچ سکتی ہے، اور ان میں سے اگرچہ محدثین نے لکھا ہے لیکن ہمیں اس پہ زیادہ شرح صدر نہیں ہوا. مثلا پہلا بچہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اب یہ ثلاثہ کے لفظ کی بحث ہے. تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں ہی کلام کرنے پر قرآن گواہ ہے. اب تو کوئی بات ہی نہ رہی. دوسرا بچہ جس کا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں ابن جریج ہیں. تیسرا بچہ جس کے متعلق بادشاہت کی تمنا اس کی والدہ نے کی اور انہوں نے بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ایسے نہ ہو جیسے والدہ صاحبہ میرے لیے دعا مانگ رہی. چوتھا بچہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے گفتگو کی. پانچواں بچہ جس کے متعلق قرآن خود کہتا ہے اصحاب الاخدود, اور وہ بچے جو اور وہ لوگ جو خندقوں والے. خندقوں والوں کا حدیث میں قصہ بہت تفصیل سے آیا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہودی قبولیت یہودیت پر جبر کرتے تھے اور جبرن لوگوں کو یہودی بناتے تھے. ان پہ یہ دور بھی گزرا ہے اور وہ دور بھی جب صرف پیدائشی لوگ یہودی ہوتے تھے. یہودیوں کا بچہ یہودی ہے باقی کوئی نہیں. لیکن انہیں بعد میں جب اقتدار اور غلبہ نصیب ہوا تو پھر انہوں نے جبرن بھی لوگوں کو یہودی بنایا ہے اور بہت شدید سزائیں دی. خواتین کو کھڑا کرتے تھے اور وہ جوان لڑکیاں جن کا پہلا دوسرا بچہ ہوتا تھا اس سے بچہ چھین کر آگ میں پھینک دیتے تھے. اور خندقیں, اللہ تعالی اس امتحان سے بچائے. اس لیے یہاں پہنچ کے اسلام یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, کسی کو تم مجبور نہیں کر سکتے کہ اسلام کو ضروری قبول کرے. کوئی ہندو ہے تو ہندو, سکھ ہے تو سکھ, انگریز گورا ہے تو انگریز, کسی پر جبر نہیں ہو سکتا. ہاں وہ دین کو مان لے, پھر اس کے بعد اس دین کے قواعد اور ضوابط ان پر عمل کرنا ہوگا. کہاں جبر کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے یہ ایک الگ بحث. لیکن اصحاب الاخدود میں انہوں نے خندقیں کھدوائیں اور دنوں تک آگ بھڑکاتے رہے اور پھر عیسائیوں کو لائن میں کھڑا کیا. یہ وہ عیسائی تھے جو اپنے عہد کے مسلمان تھے اور انہیں اٹھا اٹھا کر وہ اس آگ میں پھینکتے رہے. اور یہ وہ عیسائی تھے جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے بالکل سچے کھرے پکے مسلمان تھے. اتنی تعذیب, اتنا زیادہ عذاب اور اتنی تکالیف جتنی عیسائیوں کو دی گئی ہیں کہ وہ یہودیت کو قبول کر لیں, اور انہوں نے جو قربانیاں عیسائیت کے لیے دی ہیں اسلام سمیت آج تک کسی مذہب کے لیے اتنی قربانیاں نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں انگاروں پر لٹا دینا, یہ چیزیں کرنا, جبر کرنا اور دھوپ پر لٹا دینا, اس حد تک تو یقیناً ساری چیزیں. لیکن اس طرح مکہ والے وہ خندقیں کھود کے اور اس طرح آگ میں ڈالنے لگے اور خواتین کو کھڑا کر کے اور ان کے بچے پھینکنے لگے, یہ تو اسلام میں بھی نہیں ہوا. اس لیے عیسائیت جو تھی اپنی اصل کے اعتبار سے بہت ان لوگوں نے قربانیاں دیں تاکہ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہیں. تو یہ اصحاب الاخدود کا تذکرہ سورہ بروج تیسویں پارے میں آتا ہے. وہاں اس کی تشریح میں دیکھ لیں کہ وہاں بھی ایک بچے کا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تذکرہ فرمایا. تو یہ ہو گئے پانچ. چھٹا جس کا تذکرہ آتا ہے لیکن اس بچے کے بولنے میں اختلاف ہے, جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کس نے دی. وہ شاہد شاہد من اہلیہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دروازے تک پہنچے, پھر کنڈی کھول دی تو وہ آگے اس خاتون زلیخا کا شوہر کھڑا تھا اور یہ سب دیکھ کے حیران ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس نے الزام لگایا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے ایک بچے نے گواہی دی. بعض مفسرین نے اس کو لکھا ہے اور بعض نے اس پہ تنقید کی ہے, مختلف آراء ہیں, لیکن چھٹا بچہ اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ روایات میں جتنوں کا تذکرہ بھی اب تک اپنے علم میں آ سکے آپ تک پہنچ جائے. ساتواں بچہ جس نے بات کی وہ فرعون کی بیٹی تھی, اور اس کو بنانے سنوارنے کے لیے, اس کے میک اپ کے لیے, اس بچی کے لیے جو اس کی کنگھی پٹی کرنے کے لیے رکھی گئی تھی, اس بچے کا بھی ذکر ہے کہ اس نے فرعون کو بد دعا دی. اور وہ بعض احادیث میں بھی کہتے کیا ہیں بعض احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے. اس چھٹے بچے کے بعد ساتواں بچہ ہوا نا, تو اس میں بھی محدثین اور مفسرین کا اختلاف ہے, لیکن ہے یہ بھی ایک چیز. آٹھواں بچہ جس کے بارے میں گواہی ملتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ جتنے بچے ہیں وہ روایات جو صحیح ترین ہیں وہ کم لوگوں کے بارے میں, ان میں کئی ایک بعد میں شامل ہوئے بھی ہیں یا کیے گئے, تو ہم کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے ضروری ہے ماننا, سوائے ان کے جن کا ثبوت کتاب و سنت سے واضح طور پر ملتا ہے. مثلا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈالے گئے بچپن میں, پیدائش کے بعد یا نہیں ڈالے گئے, اس پہ لکھا ہے بعض لوگوں نے, بعض نے اس کی شدت کی تردید کی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آٹھویں ہستی, وہ یہ کہا گیا ہے, لکھا گیا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کلام کیا. یہ بات دلائل النبوہ میں سیوطی رحمت اللہ علیہ لائے, لیکن عرض کریں بچوں یہ بات یاد رکھنا کہ حدیث میں جن لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا آنکھیں بند کر کے, ان سب کو پڑھنا ضروری ہے. اس سلسلے میں بہترین رہنمائی آپ کو ملے گی سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے, جو حدیث شریف پہ لکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, پر اس کی تیسری اور چوتھی جلد میں. اور شبلی نعمانی نے جو سیرت کو لکھنا شروع کیا تھا تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. اور الباعث الحسیس اور مقدمہ ابن صلاح, یہ چار پانچ کتابیں اگر نظر میں رہے نا, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث شریف پہ کیا کیا قیود اور پابندیاں لگتی ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو مانا جاتا ہے. بحقی رحمت اللہ علیہ اور سیوطی رحمت اللہ علیہ تمام تر عظمتوں کے باوجود ان کی حدیثوں کو ماننے کے لیے بڑا ٹھوس علم چاہیے. ایسے نہ کر لینا کہ سیوطی نے یہ لکھا ہے تو یہ حدیث آ گئی, اور بحقی نے یہ لکھا ہے تو یہ حدیث آ گئی. یہ لوگ مجموعی طور پہ ان اولیاء کرام رحمہم اللہ میں سے تھے جن کی پاکیزہ اور جن کی عظمت اور جن کی عفت پہ قسم کھائی جا سکتی ہے, مگر اس کے باوجود احادیث کے معاملے میں وہ اس درجے تک نہیں پہنچے تھے جس درجے تک بہت بڑے بڑے لوگ پہنچے تھے. ان کے تمام تر عزت اور ادب اور احترام کے باوجود بات وہ ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں 70 سے زیادہ ایسے لوگوں کو دیکھا جو ہاتھ اٹھاتے تھے اور بارش برس پڑتی تھی, لیکن میں نے ان سے کوئی روایت نہیں لی. وجہ یہ کہ صوفی لوگ بھی ہو جاتے ہیں, بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں, دل نرم ہوتا ہے, جو کچھ کسی نے آ کے بتا دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا بس مان جاتے ہیں, اور کوئی دوسرا آ گیا اسے سنا بھی دیا کہ بھئی یہ روایت سنی, اور جو ان کے مرید اور معتقد ہوتے ہیں اسے آگے چلا دیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تمام شافعیوں پر احسان ہے, سمجھے, کوئی شافعی مسلک کا ایسا نہیں ہے بچو جس پہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا احسان نہ ہو, سوائے اس بحقی کے کہ بیہقی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ایک ایک ایک ایک بات کو حدیث اور کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ چومتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر ہوتے ایک زمانے میں اتنے دلائل کا انبار لگا دیا. اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بیہقی رحمت اللہ علیہ کی سنن کبریٰ پڑھنا, اور سنن کبریٰ پر ترکمانی نے جو حاشیہ لکھا نا حنفی رحمہ اللہ, اس کو بھی دیکھ لینا. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی آیا ہے. دلائل النبوہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے. دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں لوگ جدید چیزوں کو دیکھتے ہیں, پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے ثابت کرتے ہیں کہ آئیے تصور آپ نے دیا تھا, معاشرتی قوانین پر مبنی یہ آپ نے فرمایا تھا. مدینہ منورہ کی ریاست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. ریاست کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی آزادی کو قانون کے مطابق استعمال کروایا جائے. ریاست کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر ہر فرد کی آزادی قانون کے تابع ہوتی ہے, ریاست کے قانون کے تابع, یہ ہوتی ہے ریاست. مرد و عورت کے لیے, بچوں کے لیے, جو بھی ہیں لوگ, حتیٰ کے پودوں اور حتیٰ کے نباتات تک کے لیے جو اسٹیٹ نے قانون بنایا ہے آزادی کو اس کے مطابق محدود کرنا, یہ جو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے مستقل ایک فوج مقرر ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے ریاست. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی اور انصاف کو نافذ کیا ہر ایک پہ, چھوٹوں پہ بھی اور بڑوں پہ بھی. تو ان کی عظمت آج اس دور میں ایسے ثابت کی جاتی. ایک زمانہ ایسا گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیہات گاؤں, یہ ترقی کا زمانہ نہیں تھا پچھلی صدیوں میں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں جو چیزیں بیان کرتے تھے وہ معجزات ہوتی, تو لوگ سنتے تھے حیران ہوتے تھے کہ سبحان اللہ, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم آدمی تھے. انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا, معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو وہ اس عظمت مبارکہ کو ثابت کرنا بہت بڑی نیکی تھی, اللہ نے بڑا اجر دیا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس میں لوگوں نے اپنی عقیدت سے گھڑ کر جھوٹی روایات بھی شامل کر دی. اس کا پلندہ اگر دیکھنا ہو تو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کیا مل جائے گا, اور اس سے بھی زیادہ اگر چیز کہیں دیکھنی ہو تو وہ معارج النبوہ, اسے دیکھ لو, بھری پڑی ہے قصوں سے, ایک سے ایک بڑا جھوٹ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی منقبت ثابت کرنے کے لیے امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایسے تھے, یوں زمین کو کیا, یوں ایک چیز اٹھائی, یہ ہوا اور یہ ہوا. یہ جھوٹ کا پلندہ دیکھنا ہو تو اہل تشیع کی روایات میں دیکھ لینا, یہ پڑھو گے, کبھی دو چار مہینے نکال کے ان کتابوں کو دیکھو گے تو خود ہی تمہیں پتا چل جائے گا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ازلی و ابدی اللہ تعالی کے دوست, اس کے محبوب, کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی جس کے مناقب قیامت تک ختم نہ ہو, کہ اللہ نے فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں۔ تو سیوطی کی روایات اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس معاملے میں روایات بہت سی، ان کی اصل ہی کوئی نہیں ملتی۔ اس لیے بچوں، جتنی سیرت کی کتابوں میں روایات آتی ہیں نا، خوب سوچ سمجھ کے پرکھ کے قبول کرنا۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کلام کیا ایسے بالکل نہیں ہے۔ دلائل النبوہ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے جو معاصرین وغیرہ تھے، یہ زیادہ سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جھوٹی روایات بیان کرتے تھے، تاکہ لوگوں نے کون سا تحقیق کر لینی ہے، اور کتابیں اتنی کہاں اویلیبل تھیں، بس ان کے دل میں کسی طرح عظمت بیٹھے۔ تو امام بیہقی رحمۃ اللہ نے دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب الشریعہ علیہ الصلاۃ والسلام اس نام سے کتاب لکھی ہے۔ چوتھی صدی کے آخر میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 384 ہجری میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا نسبتاً کم عمر پائی، 458 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور دلائل النبوہ کا جو سفر سادس ہے، اس میں وہ باب لائے ہیں کہ ما جاء فی شہادت الرضیع والابکم، اور گواہی اس بات کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دی اس بچے نے، والابکم، جو کہ گنگا بچہ تھا، لنبینا بالرسالہ، اس نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دیکھیے اس میں انہوں نے کچھ احتیاط کر لی اور کہا ان صحت فی روایہ، اگر روایت ساتھ دیتی ہو، یہ روایت ٹھیک ہو۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بچپن میں بولنا بالکل ثابت نہیں ہے، محدثین نے ان روایات کو لیا ہے، لکھا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بالکل ایسے ثابت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر زمین پہ تشریف لے آئے، پھر سجدہ کیا، پھر انہیں اٹھا لیا گیا، کچھ دیر تو کوئی رہا ہی نہیں وجود مبارک، اور آواز آئی کہ مشرق و مغرب کی سے سیر کراؤ، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس فرشتے لا کر چھوڑ گئے۔ اتنے ظالم ہیں یہ روایت بیان کرنے والے، عقل سے کام لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہوتا پیدائش کے فوراً بعد، تو مکہ میں ڈنکا نہ پٹ جاتا، کوئی عقل ہے تمہیں؟ جو خواتین اس موقع پہ موجود تھیں وہ یہ نہ کہتی کہ آمینہ یہ آپ کے بچے کو کیا ہوا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، اس طرح اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ریکارڈ کرانا کہ یوں ہاتھ رکھا، اور یہ سب جھوٹے جاہل۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کوئی ایسا کلام نہیں فرمایا، اور نہ ہی اسے ثابت کیا جا سکتا، اگرچہ آیا ہے کتابوں میں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے تذکرہ کر دیا کہ آپ بچوں کے ذہن میں یہ رہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر وہ بچہ جس کے متعلق وہ کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دی، اس معاملے میں یہ قائم کیا ہے، یہ ہو گیا نا دسواں بچہ، یعنی دس بچے یہ ہو گئے کہ ابن جریج، وہ بچہ جس کی ماں نے بادشاہت کی تمنا کی، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ، اور جس بچے نے گواہی دی تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سات، اور فرعون کی بیٹی کے معاملے میں آٹھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی نو، اور وہ بچہ جو تھا یمن کا، یہ 10 روایات ملتی ہیں، اور ان میں جو روایت جس درجے کی ہے ہم نے آپ سے ذکر کر دی. اب یہ شہادت الرضیع جو باندھا ہے انہوں نے کہ اس بچے نے گواہی دی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ابھی دودھ پیتا تھا، اس کا بھی ذرا سا قصہ سن لو کہ آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حجت الوداع میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حج کے بعد میں مکہ مکرمہ کے ایک کمرے میں، ایک بلڈنگ کا کمرہ تھا، اس میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما اور چہرہ مبارک ایسے چمک رہا ہے جیسے چاند، اور میں نے ان سے ایک عجیب و غریب بات سنی. آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس ایک آیا تھا رجل بے غلام، آدمی اپنے بیٹے کو لے کے، اور وہ بچہ اس کا ابھی پیدا ہی ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یا غلام من انا، بچے میں کون ہوں؟ کالا انت رسول اللہ، اس بچے نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کہا کہ صدقتا، بچے تم نے سچ بولا، بارک اللہ فیک، اللہ تعالی تمہاری زندگی میں برکت دے. اور پھر راوی کہتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور اس کے بعد وہ بچہ کبھی نہیں بولا. تو ہم نے اس کے والد سے پوچھا کہ اس کا نام، تو اس نے کہا مبارک الیمامہ، یمامہ کا برکت والا انسان. پھر دوسری روایت بھی لائے ہیں بحقی رحمت اللہ علیہ کہ عبداللہ ابن معیقیب اپنے والد حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے تھے، یہ وہی ہیں جن کو کوڑ اور یہ بیماری اور یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یمن کے حکیموں کو روک لیا تھا اور یہ جو ایلوویرا ہے اس کے ذریعے وہ علاج کرتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا، اور میں نے عجیب بات سنی کہ اہل یمامہ میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، وقد لفہ فی خرقہ، اور اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لائے. حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام من انا، میں کون ہوں؟ کالا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسالت کی انہوں نے گواہی دی. پھر تیسری روایت بھی لائے ہیں اور اس میں بھی حدیث کا تذکرہ ہے. اور پھر بحقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اصل میں کوفیوں سے مجھے ملی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بعض مشائخ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ لایا گیا اور اس نے کلام کیا. اور پھر آخری روایت انہوں نے نقل کی عامش سے رحمہ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بعض مشائخ سے سنا کہ جاءت امرأۃ، ایک خاتون تھیں، وہ آئیں بے ابن اللہ، بچے کو لے کے اپنے بیٹے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس بچے کو اور وہ بچہ حرکت کرنے لگا. تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان ابنی حاذا لم یتکلم منذ ولد، میرا بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کی آواز نہیں سنی گئی. یعنی یہ گونگا ہے. تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق فرمایا کہ نہیں، میرے قریب کرو اسے. تو والدہ نے اسے قریب کیا اور آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ روایت ابن کثیر رحمت اللہ اپنی تاریخ میں بھی لائے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ روایت بالکل ٹھیک نہیں ہے. کتابوں میں جتنی اب تک چیزیں سامنے آ سکیں اور مطالعے میں آئیں تو اس کی ایک فہرست بنا لی تھی. کسی وجہ سے یہ 10 بچے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 10 بچے اپنے بچپن میں ہی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کا شرف حاصل کر چکے تھے، اور یہ دس بچوں میں سے یہ چند ایک بچے ہیں جن کا ذکر کیا، باقی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سارے. اور پچھلے زمانوں کے جو تھے عیسائیت میں اور جو تھے بنی اسرائیل میں، یہ سب آ گئے. تو ان دس بچوں کا کلام ثابت ہوتا ہے، واقدی نے بھی اس پہ لکھا ہے، اور واقدی کی بھی قول مل جائے گا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلم اوائل ما ولد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلام کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مبارک یمامہ نے بھی بات کی تھی. یہ ساری بحث اور ان ناموں کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بچوں اس کو تذکرہ کیا ہے. ان کی تاریخ دیکھ لینا اور ان کی بخاری کی شرح دیکھ لینا. تو تین، یہ پہلا اشکال آتا تھا اس حدیث پہ کہ آپ نے تین فرمایا ہے اور باقی تو قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں. تو پھر اس تشریح اس کی یہ ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی مناسبت سے تین فرما دیے تھے، اور اس کے ساتھ قید بھی لگا دی تھی کہ بچے اپنی گود میں تھے، باقی جن بچوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کچھ نہ کچھ بڑے ہو گئے تھے. فکان فیہا، اب آئیے اصل لوٹ کے حدیث جریج کی طرف. دیکھا آپ نے، اس طرح احادیث پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، اس طرح تحقیق اور تنقید ہوتی ہے، پھر جا کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بالکل مت گھبراؤ بات کرنے سے، کسی اشکال کے اظہار سے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ علم ہے نہیں اور حدیث کا انکار کر دیا. فاتت ہو منہ وہ یوسلی، ان کی والدہ صاحبہ آئیں ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ نماز میں تھے. فقالت یہ جریج، انہوں نے کہا جریج دیکھو میں آئی ہوں. تو انہوں نے اپنے دل میں کہا یا رب امی و صلاتی، اے پروردگار میں میری ماں اور میری نماز. مسند احمد میں یہ جو روایات آئی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مل جائیں گی، اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی بھی. یہ عمران جو ہیں یہ صاحب کرامت صحابی ہیں، محنت کرو اور پڑھو. کئی بار خیال آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرشتے مسافہ کرتے تھے وہ تعداد میں کتنے تھے. اب عمر ایسی رہی نہیں کہ اتنی تحقیق کر پائیں، لیکن عمران رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جب ان کی آنکھ کھلتی تھی سونے سے، اور یہ چارپائی پہ لیٹے ہوتے تھے، اور اللہ کے فرشتے وہ لائن بنا کر ان سے مسافہ کرتے. پھر کسی وجہ سے یہ دولت ختم ہو گئی تھی، پھر واپس لوٹا دی گئی تھی. تو عمران رضی اللہ عنہ کی روایات بھی ملیں گی. تو انہوں نے، ابن جریج رحمۃ اللہ نے بات نہیں کی، وہ تشریف لائیں اور یہ نماز میں تھے. اور ہوا یہ، ابن جریج اصل میں تھے کون، اس کے متعلق بھی مسند احمد میں وغیرہ میں روایت آئی ہے. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک تاجر تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ کوئی وقت پایا جاتا ہے. تو انہوں نے بہت صاحب مال تھے، تجارت شروع کی، بہت نفع ہوا، پھر نقصان بھی ہو گیا. تو انہوں نے کہا معافی حاضر تجارہ خیر، یہ جو تجارت ہے نا یہ کوئی اس میں خیر نہیں ہے، کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے، کون زندگی اس میں لگائے. لَأَلْتَمِسَنَّ تِجَارَةً، میں ایسی تجارت کروں گا جو یقیناً اس مال کے لین دین سے بہتر ہے. فَبَنَا، تو اس سے کیا کیا، سوما بنایا، وَتَرَحَّبَ فِيهَا، اور دنیا کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو گیا. یہ تھے جرائج. اب ایک چیز یہ پیش آتی ہے سوما، ابھی بات کرتے ہیں کہ سوما چیز کیا ہوتا ہے. ایک چیز یہ آتا ہے سامنے کہ انہوں نے تراحب اختیار کیا، رہبانیت اختیار کی، دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، اور جو حقوق واجبہ تھے انہیں بھی ان لوگوں نے بعد کے زمانے میں تج دے دیا. اور یہ رہبانیت قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رہبانیت یعنی بتدعوها، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی یاد میں لگ جانا، یہ ان عیسائیوں نے خود ایجاد کیا تھا. ما کتبناها علیہم، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ کرو. دیکھو اس امت کے متعلق بھی سورہ النساء میں فرمایا ہے کہ اگر ہم انہیں یہ حکم دیتے کہ اپنی جانوں کو تباہ کر لیں، قتل کر دیں، تو یہ رہبانیت اللہ نے کہا ہم نے انہیں نہیں کہی تھی. اس امت کے متعلق فرمایا کہ اگر ہم انہیں کہتے تو کیا ہوتا، یہ سورہ النساء میں پڑھ لینا. اور انہوں نے شروع کی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غلط کام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رہبانیت کا آغاز انہوں نے کیا، فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کی لاج جیسے رکھنی چاہیے تھی اس کی لاج ایسی رکھ نہیں سکے. اوقات کوئی کام اچھا ہوتا ہے لیکن جس سٹینڈرڈ پہ اسے ہونا چاہیے تھا وہ سٹینڈرڈ بچے نبھا نہیں سکے. تو رہبانیت اگر بنیادی طور پہ کوئی بری چیز ہوتی، خدا کبھی بھی عتاب نہ فرماتا، خدا کبھی بھی محبت بھری یہ بات نہ کہتا کہ رے تم اس کو نبھا نہیں سکے جیسے نبھانا چاہیے تھا. یعنی نبھ جاتی تو بہت عمدہ چیز، تم نبھائی نہیں پائے. تو یہ رہبانیت کا آغاز ہوا تھا. اور کیا کرتے تھے ان لوگوں نے اس روحانیت کے آغاز میں؟ سب چھوڑ دیا. تو یہ تاجر تھے بہت بڑے، پیسہ تھا خوب، اور اس پیسے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنا سوما اپنی عبادت گاہ بھی الگ سے ایک بنا دی. تو وہ جو سوما تھا، اصل میں یہ لفظ بنا ہے بچوں سمعن سے، صاد میم اور عین، اور سمعن کا مطلب ہوتا ہے باتوں میں کسی کو روک لینا. سمعن کلام میں غلطی کرنا، تسمیع تسمیم، مسمم ارادہ اردو میں آتا ہے نا، اگر پڑھی ہو کہیں تو تم کیوں پڑھو گے. تسمیع مضبوط ارادہ، صمیم قلب یہ بھی اردو میں آتا ہے، مسمم ارادہ. اور اسمع جس شخص کے کان چھوٹے ہوں، یہ اسمعی اسمعی یا مشدد ہے، جیسے نبی اصل تلفظ یوں ہے، سب پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اور نبی نہیں پڑھتے، حالانکہ دو یا ہیں، تو اسے تشدید کے ساتھ پڑھنا چاہیے السلام علیکم ایھا النبی. اور اسمعی بہت بڑے بہت بڑے ادیب ہیں بھائی، کمال کی لغت لکھی ہے، ہمارے یہاں کئی نسخے اس کے پڑھے ہوئے، کمال کی لغت لکھی ہے. اور کئی قبیلوں میں زندگی کے قیمتی سال جوانی گزار دی، آج اس قبیلے میں، آج اس قبیلے میں، آج اس قبیلے میں، صرف عربی زبان پر قابو پانے کے لیے کہ اچھا یہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جب اندازہ ہو گیا کہ بس اس قبیلے کو میں نے اچھی طرح نچوڑ لیا ہے لغت کے معاملے میں، بھی کسی اور قبیلے میں چلے گئے، پھر کسی اور قبیلے میں چلے گئے، قصے بھی بہت ہیں ان کے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لفظ کو ارشاد فرمایا، ترمذی میں آیا کأنی برجل اسعلا اسمع یہدم الکعبہ، میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اسعل، چھوٹے سے سر والا، اسمع، چھوٹے چھوٹے کانوں والا، وہ بیت اللہ کا انہدام کر رہا ہے، بیت اللہ کو توڑ رہا ہے. یہ حدیث میں کئی جگہ آیا ہے، شاید ترمذی میں بھی آیا ہے. اس لیے یہ جو سوما کا لفظ ہے اس تک بات آ رہی ہے. سمعا، ایک سبزی بھی ہوتی ہے، معلوم نہیں اس کا کیا نام ہے، لیکن اس سبزی کو اونٹوں کے ساتھ تعلق ہے. اور سوما عیسائیوں کا گرجا، عبادت کی جگہ. اور اصل میں سوما، خیال ہے ہمارا کہ وہ کہتے ہیں مینار کو، تو یہ بڑے بڑے اونچے گرجے بنا کر ان کے مینار بہت بلند بناتے تھے، اس لیے یہ جو عبادت گاہ تھی سوما کہلانے لگی. یہ ہے اصل لفظ کہ یہ وہاں سے آیا. تو یہ روایت میں کہتے ہیں کہ ہوا کیا، وہ اپنے سوما میں پوج رہا، سوما میں اللہ تعالی کی عبادت کر رہا تھا، اس کی پرستش کر رہے تھے. اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ تشریف لائیں اور انہوں نے آواز دی اور وہ انہوں نے اوپر سے چھانکا کہ یہ کون ہے. تو اس زمانے میں عیسائیوں کی شریعت میں یہ درست ہوگا، اب بھی درست ہے. جیسے اسلام کے آغاز کے دور میں نماز میں کسی کو کوئی بات کہہ دینا یہ درست تھا. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہجرت ہو گئی تھی حبشہ میں، جب واپس مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے. تو خلاصہ اس حدیث ساری کا یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے میرے دل میں عجیب عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے کہ شاید حضرت مجھ سے ناراض ہیں. پھر میں نے سلام جب پھیر لیا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول ارشاد، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نماز میں اب ان چیزوں کو منع کر دیا. تو عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہ آتا بھی ہے کہ انہوں نے جھانکا اوپر سے اور تاکہ وہ جو بات کہہ رہی تھی تو وہ نہیں، انہوں نے دیکھا والدہ ہیں تو پھر بات نہیں کی. پھر وہ ایک دن تشریف لائیں اور اس دن بھی اپنی نماز میں تھے. اب کیا ہوا، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں ہی آئی ہے مسند احمد میں، تو انہوں نے کہا والدہ نے کہ جریج اوپر سے چہرہ باہر نکالو کھڑکی سے، میں تمہاری والدہ ہوں. تو انہوں نے اللہ تعالی سے پھر عرض کیا کہ اللہ میری والدہ صاحبہ اور میری نماز. اور پھر انہوں نے ان کی آواز پہ جواب دینے کو ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح کی ہے فتح الباری میں کہ وکل ذلک محمول علی انہ قالہ فی نفسہ، یہ ساری تینوں مرتبہ کے جو باتیں ہیں یہ سب انہوں نے اپنے جی میں کی. لا انہ نطق بہ، یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے یہ بات کہی کہ اللہم ان امی وصلاتی. اور پھر احتمال کا اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے زمانے میں اگر یہ مان لیا جائے کہ نماز میں گفتگو کرنا یہ مباح تھا تو پھر ممکن ہے زبان سے کہہ دیا ہو. اور پھر وہی چیز جو اسلام کے آغاز میں تھی یہ انہوں نے کی ہے. اور پھر بہت اچھی بات حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، مرفوع ہے. ابن حوشب جو ہیں وہ اپنے والد صاحب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہما ان سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان جریج عالما، اگر جریج پڑھے لکھے ہوتے لعلیمہ، تو جان لیتے کہ والدہ صاحبہ کی گفتگو، ان کی پکار پر لبیک کہنا اولا من صلاتہ، ہی ان کی نماز سے زیادہ ضروری تھا۔ یہ ہے بہت بڑی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہمارے نزدیک نفل سے بہتر ہے، حنفیہ کا یہی موقف ہے۔ عظم عبدالرشید صاحب نعمانی رحمہ اللہ تشریف لائے لاہور اور مدرسے میں ہی ٹھہرے، صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیں بہت جلدی تھی کہ حضرت سے پوچھیں فلاں فلاں کتاب اور فلاں فلاں واقعہ کیا ہوا، تو وہ جیسے بچے احمق ہوتے ہیں، وہ حماقت یہ کی کہ حضرت کے پاس سلام پھیرنے دعا کے بعد حاضر ہو گئے، بیٹھ گئے تو انہوں وہ کچھ پڑھ رہے تھے، اشارے سے پوچھا کہ کیا، تو ہم نے معتزلہ کی کتابوں کا ذکر کیا کہ معتزلہ اور اہل سنہ میں کیا کیا فرق ہے، تو انہوں نے وہ ورد اپنا چھوڑ دیا اور کہا کہ اگرچہ اس وقت تو مجھے کچھ پڑھنا ہوتا ہے لیکن حنفیوں نے علم کو نفلی عبادت پر ترجیح دی ہے، اچھا آؤ کہیں چلو چائے بھی پیتے ہیں اور تمہاری بات بھی سنتے ہیں۔ تو بالکل قریب جان نان لگتے تھے، عام سی دکان پہ بیٹھ گئے اور پھر سوالات کا جواب دیتے رہے، رحمہ اللہ ونور اللہ برکتہ، کیسے بڑے لوگ تھے اور اتنے سادہ اور اتنے مٹے ہوئے تھے کہ خود اپنی عظمت کا احساس بھی نہیں تھا کہ میں تواضع اختیار کروں، کچھ نہیں، بس یہ فرمایا کہ چلو حنفیہ نے علم کو نفلی عبادت پہ ترجیح دیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جرائج رحمت اللہ علیہ جو تھے، فرمایا حضرت نے کہ اگر وہ عالم دین ہوتے تو پھر وہ اپنی والدہ کی بات کا جواب دیتے، کیونکہ وہ ان کی نماز سے اچھی چیز تھی۔ اس لیے جن لوگوں کے مشائخ صاحب علم ہوتے ہیں یہ زیادہ خوش نصیب ہیں، اور جن کے مشائخ تصوف میں چاہے وہ آخری درجے تک کے صوفی ہوں، اور مراقبہ ذات جسے صوفی اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، دائرہ لا تعین وہاں تک بھی پہنچے ہوئے ہوں، اگر وہ کسی عالم دین کے تحت نہیں ہیں اور مسائل اپنے پاس سے ہی بیان کرتے رہتے ہیں، تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے، کئی ایک مسائل میں گمراہ ہوتے ہیں، عقیدے کے بارے میں گمراہی آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے مریدوں کو جو عقیدہ سکھا رہا ہوں یہ عقیدہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ لوگوں کو یہ شعر پڑھنا اور گمراہ کرنا کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وغیرہ وغیرہ، صاحب علم ہو تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز۔ اب اس کی مثال دیکھیں، مولانا احمد خان صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ یہ جو نور من نور اللہ، یہ جو روایت ہے متشابہات میں سے، انہوں نے گریز کیا اس چیز سے کہ اسے اسی طرح مان لیں جس طرح کوئی عام آدمی مانتا ہے۔ تو کچھ بھی تھا، بدعات تھی یا کچھ بھی تھا، لیکن پڑھے لکھے تھے نا، بچا گئے اپنے آپ کو۔ تو یہ تعلیم ہے، علم، یہ بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں بندے میں جمع ہونی چاہیے، ایک علم اور ایک تصوف۔ یہ جتنے علم والے کہیں بیعت نہیں ہوتے، کہیں جوتے نہیں کھائے ہوئے ہوتے، کہیں تہذیب سیکھی نہیں ہوتی، ان کا علم آخر پہ جا کر گمراہی بن جاتا ہے، اور جو صوفی بغیر علم کے ہوتا ہے وہ اس کا تصوف گمراہی بن جاتا ہے، اس کا علم اس میں تصوف کی کمی ہوتی ہے اور اس کا تصوف اس میں علم کی کمی ہوتی ہے۔ یہ علم اور تصوف جب ملتے ہیں اور آدمی نے باقاعدہ اساتذہ سے پڑھا ہو اور مشائخ نے اس کی تربیت کی ہو، بس یہ عالم ربانی ہے، یہ ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، اور انشاءاللہ یہ وہ ہے جیسے معاذ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آتا، معاذ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنا کچھ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ علماء کا سردار ہوگا، اور آپ نے فرمایا معاذ چل رہا ہوگا اللہ کے حضور جانے کے لیے، اور معاذ کے اور اس امت کے بڑے بڑے علماء ان کے درمیان اتنا اور اتنا فاصلہ ہوگا، یعنی معاذ کے علم تک لوگ بڑے بڑے علماء اس امت کے نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ صاحب علم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب نسبت بھی ہو۔ اس لیے جاہل صوفی تمہیں ایسی روایتیں بچوں بتائے گا، اصل ہی کوئی نہیں، اور کسی کی ہمت ہے اٹھ کے پوچھتے کہ حضرت یہ کہاں آیا ہے، یہ کس جگہ ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسے مشائخ کو دیکھا۔ ایک مرتبہ کوئی چیز پیش آ گئی تھی تو ہمارے حضرت مخانو صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم نے کہا حضرت حی القیوم کیسے ہو گیا تنہائی میں؟ تو فرمایا فلاں فلاں کتاب دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ وہ دار العلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے نا، تو علم آخر تک مستحضر رہا ہے۔ علم ہونا اور پھر علم کا نوک بر زبان ہونا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کتابیں تو پڑھی ہوتی ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی حافظہ اچھا دے، اللہ تعالی علم کو مستحضر کر دے، یہ انعام در انعام ہے۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر جرائج عالم دین ہوتے تو وہ جان لیتے اس بات کو کہ والدہ صاحبہ کی بات کا جواب دینا یہ زیادہ ضروری تھا ان کی اس نفل نماز سے۔ سو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو تمہارے زمانے میں جاہل صوفی اور اس طرح کے لوگ ہیں، کبھی اعتبار نہ کرنا ان کی روایات۔ مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ شہید ہو گئے، گردن اتر گئی، ایک سکھ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیا تو بغیر سر کے لاش بھاگ کے گئی اور اس سکھ کو قتل کر دیا۔ ہے کوئی عقل؟ سب جھوٹ۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کئی چیزیں لکھی گئی، کون کہہ سکتا ہے یہ بات ثابت ہے؟ کچھ بھی نہیں، محض جھوٹ۔ اس قسم کی واقعات، حدیثیں سنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک اتنا تھا، سستی شہرت، لوگوں کو جذبات میں لانا۔ اسی لیے تم جتنے مذہبی حلقوں میں ہو نا، تم پہ جذبات غالب آ گئے ہیں اور حقیقت تم نے کھو دی ہے۔ ہمیشہ جذباتی باتیں، مارو لڑو، اس پارٹی میں چلے جاؤ، اس طرح کر دو۔ گجرانوالہ میں وہ تھانے دار تھا نا، اس کی لاش ملی، ہر ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے ناخن اکھڑے ہوئے تھے، سارے پاؤں کے اور ہاتھوں کے، کس اذیت میں ڈال کے انہوں نے مارا۔ یہ انہوں ان کا کے کرتوت ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہ کرو بس، پڑھنا نہیں، کتابوں میں سر نہیں جھکانا، جاہل لوگ۔ اس لیے ہمیشہ حدیث میں احتیاط کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا جہنم میں اپنا ٹھکانہ سوچ۔ تین دن وہ تشریف لاتی رہی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو والدہ صاحبہ نے بد دعا دی اور انہوں نے کہا کہ اللہم لا تمت ہو حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اللہ میرے اس بیٹے کو موت دینے سے پہلے پہلے اسے بدکارہ عورتوں کا منہ دکھا۔ یہ بد دعا اس زمانے میں ہوتی ہوگی، مثالیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اور عارج رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اور لفظ آئے ہیں، ربیع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ ملیں حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے. فقالت ابیت انہوں نے کہا کہ اچھا تم مجھے نہیں ملو گے اور اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گے. لا اماتک اللہ, اللہ تعالی تمہیں موت نہ دے یہاں تک کہ تم چہرہ دیکھو زوانی المدینہ, اس شہر کی وہ عورتیں جو بدکاری کے کام کرتی ہیں. ہر زمانے میں محاورے بدل جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد باتیں بدل جاتی ہیں, اور یہ اس زمانے میں محاورہ ہوگا مائیں ایسے بد دعا دیتی ہوں گی انہوں نے بھی کہہ دیا. اور لفظ ارشاد فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں ساتھ, یہ جو منہ میں ساتھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ارشاد فرمایا, یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے, یا تو منہ میں سہ مانا جائے, میامس اس کی جمع آتی ہے, اور منہ میں سا ایسی خاتون جس کا کردار ٹھیک نہ ہو, اور ایک جگہ یہ مل جائے گا موامس, اور عربی لغت اور قاعدوں کے مطابق یہ لفظ صحیح نہیں ہے بھائی, اس لیے اس کو دیکھ لینا. خیال ہے کہ منہ میں سا اور میامس یہ جمع اور واحد اس کے بنتے ہیں. تو جیسے شمع ہمارے یہاں پڑھتے ہیں کہ موم, اور اصل لفظ ہے یہ موم, موم کی بتی, موم کی بتی, اور شہد کے چھتے سے جو نکلتا ہے اسے کہتے ہیں موم. قرآن کریم میں بھی ہے کہ وانہار من عسل مصفیٰ, اور جنت میں ہم انہیں دریا دیں گے ایسے شہد کے جو بالکل موم سے پاک ہوں گے. دنیا میں تو محنت کرنی پڑتی ہے نا, یہ بتایا ہے کہ وہاں بغیر کسی تردد کے یہ اشیاء میسر ہوں گی. تو مومن مومسۃن, یا تو اسے اس سے مانا جائے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی, یہ کہیں دیکھ لو مل جائے گی یہ حدیث, کہ آپ نے فرمایا تھا اکثر مع الدجال اولاد المیامس. لوگو جب دجال ہوگا آئے گا نا, تو اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ہوں گے بدکاروں کی اولاد, اور یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میامس کی بجائے موامس کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ آپ خود دیکھیے حدیث میں, خود تحقیق کیجئے. تو یا تو اسے مان لیا جائے مومسا, ایسی خاتون جس کا کردار قابل اعتبار نہ ہو, اور یا پھر اسے مانا جائے ومسن. ومسن کا مطلب عربی میں بنیادی طور پر ایک چیز کو دوسری چیز سے ایسے رگڑنا کہ اس کی اصل نکل آئے, اصل ثابت ہو جائے. ایماس, رگڑ کا پیدا کرنا, اسی لیے شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مومسا اسی ومسن سے بنا ہے, اور ومسن سے جو منہ میں سہ بنا ہے اس کا مطلب ہے چھنال. اب اس چھنال کی تشریح دیکھتے رہنا, اگر تمہیں یہ لفظ نہیں پتا تو کیا ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جہاں وہ آتا ہے نا کہ وہ کتے کو پانی پلانے پہ بخشی گئی تھی, وہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ منہ میں سہ تھی. من برکت ہی, اور اسی طرح حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے جو لوگ متکبر تھے جہنم اور سزا اور سلسلے میں, وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے. تو انہوں نے یہ جو مومسا کہا, مومسات, یہ یہی چیز ہے کہ پروردگار میرے اس بچے کو موت دینے سے پہلے پہلے اس آزمائش میں مبتلا کر. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی والدہ کسی اور آزمائش کا بھی کہہ دیتی تو یہ ابن جریج رحمت اللہ علیہ اس میں ضرور اس آزمائش میں گھر جاتے. شہرت پھیل گئی بنی اسرائیل میں. اور آگے چلیے, انشیتم فتذاکرہ بنو اسرائیل, بنو اسرائیل نے ان کی تعریف شروع کی جریجن و عبادتہ, اور ان کی عبادت کی, اور بہت عبادت کا شہرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں. تو فقالت, ایک خاتون بولی, اور وہ بنی اسرائیل کے دین سے ویسے ہی بے بہرہ تھی, تو یہ جو فاحشہ عورتیں معاذ اللہ, انہیں دیندار لوگوں کا مذاق اڑانے میں بھی ایک لطف آتا ہے. ایک ہوتی ہیں جو اپنے کردار کی جیسی بھی ہوں لیکن خاندانی ہوتی ہیں, کسی سے کام میں دخل نہیں دیتی. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ہوتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی گری ہوئی ہوں اور کتنی ہی وہ اپنے کردار سے خراب ہوں, لیکن خاندان ہوتا ہے, معاشرہ ہوتا ہے, سوسائٹی ہوتی ہے, رہنما ہوتے ہیں, عزت ہوتی ہے, ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے. از گنگوئی نور اللہ ملکدو بیان فرماتے تھے, حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے, ہمارے یہاں گنگو میں ایک آدمی چلا گیا کسی عورت کا سن کے کہ وہ آئی ہوئی ہے, تو وہ باتیں ہوئی اس سے اور خاتون کو پیسے دیے, تو اس نے کوئی بات کہی ہوگی تو کہنے لگا کہ پرواہ نہ کر, چھوڑ گناہ اور نیکی کو, جو کرتے ہیں اور جو کراتے ہیں یہ سب اللہ ہی کرتا اور کراتا ہے. عورت نے پیسے منہ پہ مارے اور جوتا اتار کر کھڑی ہو گئی, اتنے مارا اسے, اتنی لگائیں کہ بھاگنا پڑا. اسے کہا میں بد کردار ضرور ہوں, لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالی کے متعلق ایسے جملے کہوں, یہ میری اپنی خرابی ہے, خدا کا اس میں کیا دخل ہے. پٹائی کر دی. تو اس لیے کردار کی کیسی کوئی کیوں نہ ہو, اگر خاندانی ہوتی ہے نا, پھر بھی حیا, شرم, کوئی تمیز ہوتی ہے بات کرنے کی. یہ بہت ہی خراب تھی. تو کہتی ہے لوگوں سے کہ ان شے تم لافتننہ, اگر تم چاہو تو میں اس کو ایک آزمائش میں ڈالوں, لوگ مذاق اڑائیں گے اس کا. جو ان کے حاسدین تھے, جو جریج رحمت اللہ علیہ کے دشمن تھے, تو انہوں نے کہا کہ اچھے نہ, ہم نے چاہا یہی ہے کہ کسی طرح اس جریج کو بدنام کرو. تو وہ آئی اور اپنے آپ کو پیش کیا. جریج رحمت اللہ نے کوئی اس کی طرف التفات نہیں کیا. تو وہاں ایک اور کوئی رہتا تھا لڑکا, جو بھیڑ بکریاں پالتا تھا, اور وہ اس سے تعلق استوار کیا, یہاں تک کہ وہ امید سے ہو گئی. یہ خاتون جو تھی نا بنی اسرائیل کی, اس کا نام کہیں نہیں ملتا. بہت تلاش کیا, آخر پہ جب پہنچے فتح الباری پہ کہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی بڑی نگاہ رہتی ہے ان چیزوں پہ, تو انہوں نے لکھ دیا کہ یہ انہیں نہیں ملا اس کا نام اور وہ نہیں جانتے. تو بس پھر مایوسی ہو گئی کہ جب تک یہ آپ کے انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھے تو ابن حجر رحمت اللہ علیہ جس بات پہ کہہ دیتے تھے نا کہ مجھے نہیں ملا, پھر ہم تو مایوس ہی ہو جاتے تھے کہ نہیں آیا نہیں ہوگا. تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک اور بات آئی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت تھی اس خاتون کے متعلق. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ وہ تو اصل میں اس وقت کے حکمران کی بیٹی تھی, بد کردار, لیکن حکمران کی بیٹی تھی. اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالی محفوظ رکھے. تو وہ اس نے اس سے تعلقات استوار کر لیے, اور یہاں تک کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، یعنی وہ اپنے والد بادشاہ کی اجازت میں لائے بغیر ان سارے مراحل کو طے کر گئی، اور جریج رحمت اللہ علیہ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس نے اتنا انتظار کیا کہ یہاں تک کہ سارا عمل پورا ہوا اور بچے کی ولادت ہو گئی. اب لوگ پریشان، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے، کس کا بچہ ہے، ممن ہذا، یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جریج کی اولاد ہے. ایک جگہ یہ آیا ہے کہ فقیل لہا، اس سے کہا گیا اس لڑکی سے کہ یہ کہاں سے، فقالت، تو وہ بولی اور اس نے کہا کہ ہوا من صاحب الدیر، یہ جو دیر ہے نا اس کی اولاد ہے. مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ اتنی خوبصورت تھی، بادشاہ کی بیٹی ہے جو بھی اسے کہہ لیں، کہ لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ جریج رحمت اللہ علیہ اس منزل سے گزر گئے تھے اللہ کے ساتھ تعلق میں، کہ اس قسم کی چیزیں ان کو کسی غلط کام کی طرف لا سکیں. اور مسند احمد رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاں بدکاری کی سزا بنی اسرائیل میں قتل تھی. تو پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ دائر والا جو ہے اس کے یہ کرتوت ہے، معاذ اللہ. دائر کسے کہتے ہیں؟ دائر جیسے دیر لکھتے ہیں نا، ایسے ہی دائر بھی کہتے ہیں. یہاں لفظ آیا ہے دائر کا، اور جو عبادت گاہیں ہیں بنیادی طور پہ ان کے لیے آتا ہے دائرن، عیسائیوں کا عبادت خانہ. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، سوما اور دائر میں فرق ہے. سوما وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان ہو، اور دائر وہ ہوتا ہے جو دور دراز کسی بستی میں جہاں پہ درویش رہتے. اور جمع اس دائر کی ادیار ہے، اسی لیے دائرانی، دائر والا، جو دائر میں رہ کے اللہ تعالی کی عبادت کرے. اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، برہمن دیر کو راہی ہوا، اور شیخ کعبہ کو، برہمن دیر کو راہی ہوا اور شیخ کعبہ کو، نکل کر اس دو راہے سے میں کوئے یار آیا. یعنی میں نے شیخ اور برہمن دونوں کو دیکھا وہ اپنی عبادت گاہوں کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے دونوں کو چھوڑ دیا اور اپنے محبوب کے کوچے میں آ گیا. غالب نے بھی استعمال کیا ہے، دیر نہیں، حرم نہیں، سنگ نہیں، ستا نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر میں ہم، کوئی ہمیں ستائے کیوں، ہے نا. دیر اور دیر میں فرق نہیں کر سکتے، دیر، دیر، دیر، ان تین الفاظ میں فرق نہیں کر سکتے. اور پڑھاتے ہیں بخاری شریف، ماشاءاللہ. تو اس لیے یہاں حدیث شریف میں دائر کا ذکر آ گیا کہ وہ آئیں، اس نے الزام لگایا تو لوگ تو چڑھ دوڑے، اپنے پھاوڑے لے کے اور کلہاڑیاں لے کے، یعنی وہ آلات لے کے جس سے اس سوما یا دائر، جس معنی میں بھی کہا گیا، اس کو توڑ دیں. سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ انہیں پتا چلا اس وقت جب یہ آوازیں آنے لگیں کہ وہ ان کے اس عبادت گاہ کے ستون توڑ رہے ہیں. تو انہوں نے اوپر سے ہی جھانکا ان کا ویلکم مالکم، اے ناس ہو جائے تمہارا، یہ کیا کرتے ہو، ناس ہو جائے تمہارا کیا کرتے ہو، یہ محاورے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے محاورے استعمال فرمائے ہیں، لا شبع اللہ بطنہ، اے اس کی بھوک ہی نہ مٹے، اے خدا کرے اس کا پیٹ ہی نہ بھرے. اسی طرح یہ بھی ان کا ویلکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا کرتے ہو. قالوا انک زنیت بہذہ، انہوں نے اشارہ کیا اس لڑکی کی طرف اور کہا تم نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا. تو ابن جریج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ جریج انزل، جریج نیچے آؤ. اور پھر انہوں نے ان کو ستایا، تنگ کیا، ایک جگہ آیا کہ مارا، پٹائی کی، اور ان کے گلے میں رسی ڈال دی، اور لوگ انہیں اپنے درمیان گھمانے لگے. اور ایک جگہ یہ آیا حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ بادشاہ کے پاس لے گئے. اگر یہ صحیح روایت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قتل کے لیے لے گئے، کیونکہ ان کی شریعت میں سزا یہ تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ جریج، کنا نرا کا خیر الناس، میں نے تو یہ سنا تھا، میرا اعتقاد اور بھروسہ یہ تھا کہ تم بہت اچھے انسان ہو، نماز روزے والے، پرہیزگار، اور یہ بچی کا کیا کیا تم نے، اس ابو بہی فصل ابو، اس کو لے جاؤ اور سولی پہ چڑھا دو. اور عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتے ہیں الفاظ مسند احمد وغیرہ میں کہ انہوں نے کہا مارو اسے، لوگ نعرے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہارا عمل یہ بتاتا ہے کہ تم اصلاً لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، ظاہر میں کچھ ہو اور حقیقت تمہارے کردار کی یہ ہے. تو وہ ہنس پڑے، تبسم فرمایا، ہنس نہیں پڑے، تبسم فرمایا. یہاں تک کہ ان کو اس محلے میں لے گئے جہاں پر اس کردار کی عورتیں رہتی تھیں، اور انہوں نے کہا اس کو یہیں کہیں پھانسی دے دو. راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، لوگوں نے کہا، حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آپ ہنسے کیوں جب بعد میں سارا معاملہ طے ہو گیا، تو انہوں نے کہا ہنسا اس لیے کہ مجھے والدہ یاد آ گئی، اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے پھیلی کہ وہ اگر زندہ ہوتی تو دیکھ لیتی جو انہوں نے کہا آج پورا ہو گیا میرے حق میں، تو مجھے ان کی یاد آئی، اس وجہ سے ہنسی آئی. مطمئن لوگ جو ہوتے ہیں نا، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے حرکات و سکنات بس اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا، اور کبھی پتا بھی ہوتا ہے کہ اب یہ ہونا ہے، بس وہ اسی میں مست رہتے ہیں. کئی جگہ یہ آتا ہے، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حالات میں آتا ہے، کسی نے ایک ملزم سے کہا کہ اتنا اونچا بولتے ہو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بولنے دو، اس کی صداقت اور سچائی اندر جو اس کے ہے وہ جرت پیدا کرتی ہے کلام میں. جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ پھر دھڑلے سے بولتا بھی، اسے پتا ہوتا ہے کہ کر لو تحقیق، کیا تمہیں آخر میں مل جائے گا. تو حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا بھائی، تم مجھے سولی پہ چڑھاؤ گے تو مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں اور دعا مانگ لوں. تو انہوں نے دو رکعتیں پڑھی، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا لاؤ اس بچے کو. تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی، بچے یہ بتاؤ کہ تمہارا والد کون ہے. بچے نے کہا کہ میرا والد فلاں چرواہا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بھی ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، وہاں بھی یہی آیا ہے. تو انہوں نے بچے کے پیٹ پہ یا سر پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ بچے سے پوچھا تو بچے نے اسی کا نام لے دیا رائل غنم، بکریوں کو پالنے والا. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا من ابوک. اور مسند احمد میں آتا ہے کہ انہوں نے اس بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھی. جرائے جرائے میں تو لال نے دونوں چیزیں پیش آئی ہوں گی، بعید کیا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ خاتون جب پیش ہوئی مجمع کے سامنے تو انہوں نے پوچھا، تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، تو بچے نے دودھ پینے کی جگہ سے اپنا سر ہٹایا اور اس نے کہا کہ ابھی رائزان رائزان، میرے باپ وہ بھیڑیں چرانے والا ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس جگہ پر لے گئے جہاں یہ بدکاری ہوئی تھی، لیکن وہ روایت ایسی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ملتی. اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے پوچھا، اور لفظ آئے ہیں بخاری شریف وغیرہ میں کہ من بابوس، کون ہے والد. بابوس کا مطلب والد، اور بابوس کا مطلب محبوب، محبت کرنے والا. یہ اردو میں جو بابو کا لفظ ہے نا، یہ وہیں سے آیا ہے. بابوس تھا اصل میں اور اردو میں آیا تو بابو ہو گیا. اور عربی میں بھی بابوس چھوٹا، پیارا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو پوچھا یہ گیا کہ چھوٹے کون ہے تمہارا والد، بتاؤ. تو اس نے پھر وہ جواب دیا. اور اب لوگوں کو ہوش آئی اور انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا آدمی کہ اس نے بچے کو ماں کی گود میں ہی حکم دیا اور وہ پورا ہو گیا. یہ ہے دلیل ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ کرامت ولی کے حق میں ہوتی ہے. اور لوگوں نے کہا، لوگ انہیں چومنے لگے اور لوگ انہیں چھونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کا یہ جو عبادت خانہ ہے ہم اسے بنا دیں سونے اور چاندی سے. تو ان کا ابن وہا من تین کما کانت، جیسے یہ پہلے کچی مٹی سے بنا ہوا تھا اسے کچی مٹی سے بنا دو. ایک جگہ ان کے الفاظ ہیں جرائج رحمت اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا ولیکن عیدو ہو کما کان، جیسے یہ پہلے تھا میرے اس گھر کو ویسے ہی بنا دو. ففعلو، انہوں نے ایسے ہی کیا. تو یہ نشست تھی اس حدیث میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں اور اس کے تھوڑے بہت جو تشریح کرنی چاہیے تھی اس کی. اب تیسری نشست اس کے بعد ہے، اور وہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت بیان کی تو اس امت کے لیے اس میں کتنے سبق ملتے ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جس حدیث کے مطابق ہمیں کرنی اور سیکھنی چاہیے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس